أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون محترم سامعین کرام، حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسلام اللہ ذوالجلال کا پسندیدہ بہت ہی عظیم دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے اس عظیم دین کو تمام دینوں پہ غالب کرے گا۔ اس دین کے دشمن مشرکین وہ بہت کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ اپنے اس نور کو، اس روشنی کو مکمل کریں گے۔ یہ دین اسلام اللہ کا نور ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے روشنی ہے جو رحمت للعالمین خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ اللہ کا نور اور یہ دین اسلام ہر شعبہ زندگی میں مکمل ہے، عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا ہو، یا اللہ ذوالجلال کو یاد کرنے کا، ذکر کا معاملہ ہو، زہد اور سلوک کا معاملہ ہو، تو ان تمام معاملوں میں دین اسلام کامل ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی سیرت طیبہ اور مبارک زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے اور نور ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں عملاً یہ دین اسلام کو نافذ کیا، اس کی لوگوں کو دعوت دی اور پھر یہ ہم تک پہنچا، اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام بڑا واضح اور روشن راستہ ہے، یہ کوئی پہیلیاں نہیں ہیں، کوئی مغلق اور پیچیدہ نظریات کا نام نہیں ہے اور کوئی حیران کر دینے والی عبادات یا اعمال کا نام نہیں ہے کہ جو انسان کو سمجھ نہ آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ امیین کے اندر، ان لوگوں کے اندر جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، اپنا پیغمبر بھیجا، ان میں سے بھیجا اور اس پیغمبر نے ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت کی تعلیم دی ہے۔ تو دین اسلام یہ کامل ہے اور بالکل واضح ہے، آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ لوگو میں تمہیں ایک روشن اور بالکل واضح راستے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح بالکل روشن ہیں، جس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے اور اس کو سمجھنے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالکون۔ اب اگر ایسے روشن راستے سے بھی کوئی بھٹک جاتا ہے اور کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو الا ہالکون، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ بالکل سیدھے راستے کو اور روشن راستے کو اور منور راستے کو، آسان اور سب سے بہترین راستے کو چھوڑ کر پگ ڈنڈیوں میں چلے جانا اور دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا لینا کہ جہاں سے انسان نکلنے کا سوچ بھی نہ سکے، یہ ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کامل دین کس شکل میں دیا؟ ایک تو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت طیبہ جو ہمارے سامنے ہے اور روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے۔ یہ دو چیزیں دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑی و سنتی، اور ایک اپنی سنت چھوڑی۔ جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ایسا اللہ کا واضح دین تھا کہ آپ کی زندگی سے جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر صحابہ کرام کی خلافت، کہ اس دور میں یہ دین اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ جو بھی اس کو غور سے سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، وہ اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ کتنے ایسے لوگ کہ جنہوں نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کو دیکھ لیا، غور سے آپ کی بات سنی، تو انہوں نے حق کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس پر الزام ہے کہ اسلام نے تلوار کے ذریعے لوگوں کو اپنے اندر داخل کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، اسلام نے یہ ضرور کیا کہ جو وقت کے ظالم جابر، ایسے بادشاہ کہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی پہ مجبور کیا ہوا تھا، اور اپنی قوت اور سطوت کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور لوگوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں تھا، کسی طرف دیکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، تو اسلام نے کیا کیا؟ جہاد اور قتال کے ذریعے ان غلامی کی زنجیروں کو توڑا۔ اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھے تھے، بڑے ظالم تھے، صفاق تھے، اور لوگوں سے اپنی بندگی کرواتے تھے، اپنے آپ کو سجدے کرواتے تھے، اور اپنا حکم اور اپنا نظام چلاتے تھے، تو اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسلام نے ان لوگوں کو للکارا تاکہ ان کی قوت کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو آزادی دی جائے کہ وہ سوچیں کہ اللہ خالق اور مالک نے ان کو پیدا کس لیے کیا تھا، اور وہ سوچیں اور اپنے دل سے اپنی رضا کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اسلام نے ان غلامی کی زنجیروں کو ضرور توڑا ہے، اور ایسے ظالم بادشاہوں کے ہاتھ ضرور مروڑے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنی عبادت پہ لگایا ہوا تھا۔ اسی لیے جب شام اور ایران کے ساتھ بڑے بڑے مارکے برپا تھے، سب سے پہلے مسلمان لڑائی شروع کرنے سے پہلے اپنا سفیر بھیجتے اور ایک شخص کو دائی بنا کر بھیجتے جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے دلیل کو مکمل کر دیتا۔ وہ پوچھتے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، تو آگے سے کیا جواب ملتا؟ آگے سے جواب یہ ملتا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد، کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ عز الجلال کی بندگی میں لے آئے۔ ہم اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے، اور کوئی ہمیں لالچ نہیں ہے۔ ایران کے بڑے بڑے جرنیل، انہوں نے بڑی پیشکش کی کہ آپ دولت لے لو اور جو چاہتے ہیں لے لیں، لیکن آپ پیچھے چلے جائیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں لنوحد اللہ وحدہ ونعبدہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کی توحید کو قائم کریں گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کو قائم کر کے شرک کو مٹائیں گے۔ یہ اسلام بڑھتا ہی گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور دیکھیں، یہ اسلام کی فتوحات بڑھتی ہی گئیں۔ میرے بھائیو، کفر نے سوچا، یہ کفر کے دانشور سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اسلام کی اس پیش قدمی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ میدان، تلوار اور اسلحہ کو انہوں نے استعمال کر لیا تھا، تمام میدانوں سے وہ شکست کھا چکے تھے، اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو وہ روک نہیں سکے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، روک نہیں سکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں سے مقابلے سے بہتر ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان کے اندر داخل ہو کر کسی طریقے سے اسلامی عقائد، اسلامی عبادات اور اسلام کی شکل اور صورت کو مسخ کر دیا جائے، اور اللہ کے قرب کے نام پہ اور پاکیزگی اور طہارت کے نام پہ، دین کی خدمت کے نام پہ اسلام کے اوپر اس طرح کلہاڑے چلائے جائیں کہ جو اسلام کی روح ہے، جس کی بنیاد اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے، یہ دو چیزیں ختم کر دی جائیں، تو پھر ہم یہ اسلام کی پیش قدمی کو روک سکتے ہیں اور اسلام کے سامنے دیواریں قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں سب سے خطرناک اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ایک وہ تحریک چلی جس نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی بنیادوں کو اور اسلام کے عقائد کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایک ایسا نعرہ تھا کہ جو لوگوں میں بڑا ہی مقبول ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اولاد سے ہمیں بڑا پیار ہے، ہم جاننے دینے کے لیے نکلے ہیں اور اپنی ہر چیز کو نچھاور کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ سازش اور اس تحریک کی بنیاد ایک مجوسی اور ایک پارسی عبداللہ بن سبا کے نام سے، جو اس فکر کو اور اس تحریک کو لے کر لوگوں میں برپا کر رہا ہے کہ آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم ہستی ہے، ان کی اولاد کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے، ان کا بھی کوئی مرتبہ اور مقام ہے یا نہیں ہے، اس تحریک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اپنے پر پرزے نکالے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دور میں بھی یہ سازشیں ہوئیں، لیکن ان کی فہم اور فراست اور اللہ عز وجلال کی طرف سے جو فیصلے ہوں کہ وہ اس میں تو کامیاب ہوئے کہ ابو لولو فارسی جو مجوسی تھا اس نے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ اس میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اسلام کے ریلے کو اور اسلام کی پیش قدمی کو روکنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ آخر اسلام کے اندر حب اہل بیت کے نام سے ایسے ایسے عقائد، ایسا فلسفہ کہ جو قرآن اور سنت سے بالکل اجنبی تھا، بالکل دور تھا، اور اسلام کی بنیاد توحید اور سنت اس سے بالکل ناآشنا تھا، اس چیز کو پھیلایا گیا۔ اور یہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ لوگوں کو آگ میں جلایا، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ کہنے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ ہے، یہی ہمارا الہ ہے، یہی ہمارا پروردگار ہے، اور دیکھیں کہ شیطان کیسی کیسی تلبیس اور کیسی تاویل سکھاتا ہے، کہنے لگے کہ ان اللہ هو العلی الکبیر، ان اللہ هو العلی الکبیر، کہ بے شک اللہ وہی بڑا علی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس آیت کو کس طرح اس کے معنی کو بدلا اور کیسے اس کی تعریف کی کہ اللہ وہ علی ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کو سمجھایا اور یہ اپنی فکر پہ، اپنے اس نظریے پہ قائم رہے، تو انہوں نے ان کو مرتد قرار دے کر آگ میں جلایا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ دیکھیں کہ یہ سازش انسان کو کس طرح پاگل بنا دیتی ہے اور کس طرح اس کے ہوش حواس کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں اور یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ ہیں، اب ہمیں اور یقین ہو گیا ہے، ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ ہیں، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا، آپ نے جب ہمیں آگ میں ڈال دیا ہے تو ہمارا یقین اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ ہیں۔ امت کے انتشار میں اور اس امت کے اندر تلواریں نکالنے میں، قتل و غارت نے اس طرح جنم لیا، اور یہ وہ فتنہ تھا کہ واقعتاً حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ یہ تلواریں امت کے اندر آپس میں لڑنے کے لیے نکل آئی ہیں، یہ قیامت تک میانوں میں نہیں جائیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ اور یہ لڑائی اور یہ انتشار اور افتراق امت کے اندر بڑھتا ہی گیا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت اسلام کو قرآن اور سنت کے اوپر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، دوسری ایک بہت بڑی سازش جو زہد اور تقوی، دنیا سے بے رغبتی، اللہ کے ساتھ محبت کے نام پہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش برپا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کہتے ہیں العوام کل انعام، کہ جو عامۃ الناس ہوتے ہیں نا، یہ جانوروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کو جدھر لگا دیں ایک آدمی چل پڑے تو پیچھے سارے پیچھے چل پڑتے ہیں، کوئی سوچتا نہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے۔ اگر حجاج کرام وہاں حج کے موقع پہ اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ ضرور اس کی تعبیر جانتا ہوگا کہ عوام کل انعام، جدھر دو چل پڑے باقی سارے ادھر ہی بھاگ پڑتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بلکہ اتنے جاہل ہیں کہ وہاں یہ منا کے میدان میں کچھ بورڈ لگے ہیں، کچھ بورڈ لگے تھے جس میں یہ بتایا گیا ان کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہ شیطان کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، جمرات کا راستہ بتانے کے لیے یہ بتایا، بورڈ لگایا کہ یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، ساتھ اشارہ دے دیا۔ اور ہمارے ماشاءاللہ جذباتی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر شیطان کا لفظ لکھا ہوا، اسی کو ہی پتھر مارنے شروع کر دیے کہ یہی شیطان۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور وہ لوگ جن کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت کی تعلیم تھی اور دین کی سمجھ تھی، وہ لوگ ایسی سازشوں سے اسی وقت متنبہ ہو جاتے تھے اور سمجھ لیتے تھے کہ یہ جو دعویٰ ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور رنگین ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑا خون، جنگ، شرک اور بدعات کا ایک طوفان ہے۔ وہ چھوٹی سی بات سے سمجھ جاتے تھے۔ اس لیے اسلامی تاریخ میں کسی ایک صحابی کا بھی نام نہیں ملتا کہ جو اس عبادت اور تقدس کے نام پہ برپا ہونے والی تحریکوں کا شکار ہوئے ہوں یا ان تحریکوں کے اندر وہ شامل ہوئے ہوں۔ ایک قافلہ عراق کی طرف سے حج کرنے کے لیے آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، وہ لوگ آئے اور سوالات شروع کیے۔ ایک سوال انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ایک بڑا عالم ہے، اس نے ہمیں یہ چیز بتائی، معبد بن عمر الجوہنی، کہ وہ کہتا ہے ان الامر انف، کہ کوئی تقدیر نہیں ہے کہ پہلے سے اللہ عز وجل نے کوئی فیصلہ لکھا اور اس کے علم میں کوئی چیز ہو، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا نیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فرمانے لگے، سن لو، اس شخص کو نہ میرا سلام پہنچانا اور نہ اس کا میں سلام قبول کرتا ہوں، اور اس کو بتا دو کہ میں اس سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے، اور اس کو بتا دو کہ جس نے اللہ کی تقدیر کا انکار کر دیا وہ ایمان سے خارج ہو کر کفر میں چلا گیا، مرتد ہو گیا۔ اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ لمبی حدیث سنائی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور جس میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دین اسلام کی بنیادیں سکھائی تھیں اور ارکان اسلام سکھائے تھے صحابہ کرام کو، وہ مکمل حدیث سنا دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے، ایک شخص ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کو کہتا ہے سبح اللہ میا کہ اب 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو۔ انہوں نے اپنے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ جب 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں پھر وہ آدمی ان سے کہتا ہے اب 100 دفعہ پڑھو اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر کہتا ہے اب 100 دفعہ پڑھو الحمدللہ۔ اس طرح ان کو گٹھلیوں کے اوپر تسبیحات پڑھنے کی تربیت اور ٹریننگ دے رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے بتایا کہ اس طرح کوفے کی مسجد میں کچھ لوگ ہیں اور وہ یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے افسوس کہ تم نے اسی وقت ان کو کیوں نہیں روکا، گئے اور جا کر فرمانے لگے تبن لکم، تمہیں ہلاکت ہو کہ تم دین کے اندر یہ نئے نئے طریقے کہاں سے لے آئے ہو، ابھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ کا کفن میلا نہیں ہوا، تم نے ابھی دین کے اندر ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ جو نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اور نہ صحابہ کرام جانتے، کیا تم صحابہ سے زیادہ فقیہ اور زیادہ سمجھدار ہو؟ ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ حالانکہ جو وہ کام کر رہے تھے اگر کوئی عام آدمی دیکھے تو کہے گا جی اس میں کیا ہے، بیٹھ کر سبحان اللہ ہی پڑھتے تھے نا، وہ تزکیہ نفسی کر رہے تھے نا کہ چلو ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے اور ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں۔ لیکن صحابہ کرام دین کے فقیہ تھے، سمجھتے تھے، وہ ایک ایک بات اور ایک ایک عمل سے پہچان جاتے تھے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فکر اور بدعات اور خرافات کا طوفان اٹھنے والا ہے، اس کو اسی وقت ہی بند کرنے کی کوشش کر دیتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دور میں یہ جو دوسرا فتنہ ہے جس کو تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نام بظاہر بڑا اچھا اس لیے انہوں نے انتخاب کیا، زہد سلوک اور تصوف اسلامی، اس کو لبادہ کیا پہنایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان دنیا سے، اپنے آپ سے، تجارت سے، ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اب عوام الناس تو یہی کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا قباحت ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ حضر جلال کو پا لینے میں محنت کر لی جائے۔ اور پھر اس تحریک نے کیا کیا کہ جو مقدس ہستیاں تھیں ان کو اپنا پیشوا شو کیا کہ ہمارے سب سے پہلے پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پیشوا ابو بکر صدیق ہیں، وہ سب سے پہلے صوفی تھے امت میں نعوذ باللہ، اور پھر عمر بن خطاب ہیں وہ دوسرے نمبر کے صوفی تھے اس امت کے اندر، اور پھر صحابہ کرام میں اور تابعین میں ان لوگوں کو کہ جو زہد اور تقوی میں شہرت رکھتے تھے اپنے ائمہ شمار کر لیا۔ عام لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بڑی مقدس تحریک ہے اور بڑی مقدس فکر ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کو پہچاننے میں لگ جانا، اور یہ بڑے بڑے ائمہ اور صحابہ کرام بھی اس کے امام گزرے ہیں، لہذا یہ بہت ہی مقدس فکر ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، زہد اور تقوی، دنیا سے بے رغبتی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور امت کے وہ لوگ جو واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں توحید اور سنت کو اچھی طرح سمجھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیا، میری قطعاً اس گفتگو کا مقصد یہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے محترم لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، اسی طرح حسن بصری، یہ تابعین میں اور صحابہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں تھیں، لیکن انہوں نے قرآن اور سنت کے راستے سے انحراف نہیں کیا، توحید اور سنت کو نہیں چھوڑا، لیکن یہ بات کے آنے والے اس فکر کے حامل لوگوں نے ان کو زبردستی اپنے ساتھ نتھی کیا تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دے سکیں، ان کو اپنے ساتھ ملا سکیں۔ اب یہ تحریک کیا اٹھی، آپ ذرا اس پہ غور کریں، یہ تحریک یہ اٹھی کہ ہمیں دین اسلام سمجھنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا سے بے رغبت ہو کر ہر وقت اللہ کی یاد میں لگ کر اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جائیں کہ اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان جو پردے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے ابن عربی کا نام سنا ہوگا، حلاج کا نام سنا ہوگا، اور کتابوں میں ابو یزید بستامی کا نام بھی سنا ہوگا کہ ان کے اقوال بڑے متبرک سمجھ کر نقل کیے جاتے ہیں۔ تصوف اور زہد کے اندر آئیے ذرا غور کریں کہ ان لوگوں کا فلسفہ کیا تھا اور ان لوگوں کا پھر عقیدہ کیا بنا، امت کو ان لوگوں نے کس دلدل کے اندر تقدس کے نام پہ اور زہد فی الدنیا کے نام پہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے نام پہ، کس طرح ان لوگوں نے اپنے افکار کو پھیلایا۔ یہ وہ افکار تھے جو یونان کے فلسفے سے لیے، اور وہ کیا تھے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی موجود ہے، اور عقل فعال، اگر کسی نے کوئی فلسفہ پڑھا ہو تو عقل فعال کا لفظ کہ ایک عقل عقول عشرہ میں اس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور وہی متصرف ہے، یہ ایسا فلسفہ عیسائیوں سے لیا اور یونان کے فلسفے سے لیا، اور اس کو تصوف کے نام پہ اسلامی رنگ دینے میں ان لوگوں نے رموز اور اشارے بھی استعمال کیے، اور پھر بعد میں آ کر واضح الفاظ کے اندر اپنے ان عقائد کا اظہار کر دیا۔ آئیے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ابن عربی، اور اس کے بعد آنے والے جتنے یہ تصوف کے امام گزرے ہیں انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ پوری کائنات اور ساری مخلوق یہ صرف ایک ہی موجود ہے اور ہر چیز وہ اللہ ہی ہے، بندے میں اور معبود میں کوئی فرق نہیں ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر ساری مخلوق ایک ہی چیز ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ پیغمبر میں، مومن میں، کافر میں کوئی فرق نہیں، اللہ میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک صوفی جب وہ ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے لیس فی جبتی الا اللہ، کہ میرے اس جبے میں، اس کپڑے کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ ہی تو ہے، یہ اللہ ہی تو ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، اور حلاج نے حلول کا عقیدہ اس کو لوگوں میں اس طرح پھیلایا کہ انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ ہی بن جاتا ہے، اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اور ابن عربی نے وحدت الوجود کے عقیدے کو اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ اشعار کے اندر، آپ اردو زبان کے اندر بھی لوگوں نے اشعار بنائے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ یہ اشعار کہاں سے آئے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد وہ عیسائیوں والا عقیدہ تھا کہ اللہ وہ مسیح بن مریم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ یونان کے فلسفے کا یہ ایک پرتو تھا کہ اس کائنات میں صرف ایک موجود ہے اور وہ اللہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس فکر کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھنا چاہیں تو میرے بھائیو، ابن عربی کی دو کتابیں، ایک فصوص الحکم اور ایک الفتوحات المکیہ، ان دونوں کے اندر ایک جگہ پہ نہیں، بار بار اس عقیدے کا اظہار کیا گیا۔ اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابلیس کے بارے میں اس نے لکھا ہوا افضل الخلق و اکمل العباد، کہ ابلیس تمام بندوں میں اللہ کی توحید کو سب سے زیادہ جاننے والا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں۔ تو میرے بھائیو، جو سب سے زیادہ اللہ کا راندہ ہوا مردود ہے، وہ ابن عربی کے نزدیک سب سے اکمل اور پوری مخلوق میں انبیاء سے بھی زیادہ توحید کو سمجھنے والا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ عقیدہ ایک اسلام کی حیثیت سے آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے۔ جس شخص نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو جہنم کے اندر نہیں بلکہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا، اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا اس لیے کہ اس نے اس کی توحید کا پرچار کیا تھا، اور جس نے یہ لکھا ہو کہ فرعون افضل الموحدین، کہ تمام توحید والوں میں سب سے زیادہ افضل تھا، کیونکہ وہ حقیقت کو پہچان گیا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، واقعتاً جو وہ بول رہا تھا وہ رب ہی تھا۔ اس عقیدے کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس عقیدے کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ولی وہ پیغمبر سے افضل ہے، رسول سے افضل ہے، ولی کے اوپر بھی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، لیکن حقیقت کی وحی لے کر آتا ہے، شریعت کی نہیں۔ یہ طریقت اور شریعت کا جو فرق ہے، آپ ذرا غور سے سوچیں یہ کہاں سے آیا۔ کہتے ہیں جی ایک شریعت ہے جو انبیاء لائے ہیں، جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور ایک طریقت ہے، ایک طریقت ہے جو انبیاء نہیں لائے بلکہ اولیاء کے ذریعے سے آئی ہے۔ شریعت یہ دین کا ظاہری علم ہے عوام الناس کے لیے، اور طریقت وہ خاص علم ہے خواص کے لیے۔ عام لوگوں کو منضبط رکھنے کے لیے شریعت کو لایا جاتا ہے، لیکن خواص کو جو اس درجے کو پہنچ جائیں ان کے لیے طریقت کا علم ہے۔ اور یہ علم کیسے انسان کو حاصل ہوتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن اور سنت یہ بہت بڑا حجاب ہیں اللہ کو پہچاننے میں۔ اگر آپ قرآن اور سنت کو پڑھیں گے اور نمازیں پڑھنے میں لگ جائیں گے، روزے رکھنے میں لگ جائیں گے، تو یہ بہت بڑا پردہ ہے، آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ابو یزید بستامی نے کہا، حسنا بحرن وقف الانبیاء بساحلہ، کہ ہم تو ایسے معرفت کے یہ سمندر میں غوطہ زن ہیں کہ انبیاء تو کنارے پہ کھڑے رہے، انبیاء کنارے پہ کھڑے رہے، ان کو اس علم کا پتہ نہیں چلا، ہم نے اس سمندر کے اندر غوطہ لگایا اور اللہ کی معرفت کو ہم نے حاصل کیا، توحید کو ہم نے پہچانا۔ انبیاء کیا جانے کہ توحید کیا ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرعون کو کافر کہہ رہے تھے، اس لیے کہ وہ شریعت لے کر آئے تھے اور فرعون کے پاس طریقت تھی جو اللہ کی توحید کو سمجھتا تھا، اور جس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا سمجھیں کہ توحید کیا ہے، وہ تو شریعت کو لے کر آئے تھے، اسی لیے تو اپنی قوم سے کہا کہ وہ سواب ود اور یغوس کی پوجا کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ اللہ کو ہی سجدہ کر رہے تھے، وہ اللہ ہی تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہارون کو ڈانٹا، جب انہوں نے اپنی قوم کو روکنے کی کوشش کی کہ تم اس بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے ناراض ہوئے ہارون کے اوپر علیہ السلام کہ تم نے میری اس امت کو یہ تفریق میں ڈال دیا کہ یہ جب بچڑے کی پوجا کر رہے تھے تو یہ اللہ کی پوجا ہی کر رہے تھے، یہ حق پہ تھے، یہ اللہ کو ہی پوج رہے تھے۔ میرے بھائیو کیا ہوا، کوئی شخص اگر دین اور شریعت سے بے نیاز ہو کر چلا کشی میں پڑ گیا، اپنے لباس کو بدل لیا اور اس نے کہا کہ میں نے مجھے کشف ہو گیا، کشف، یہ کشف کا نام آپ نے صوفیوں سے سنا ہوگا کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، کشف کے اندر ہم اللہ کو ملتے ہیں اور اس سے براہ راست ہم ہدایات لیتے ہیں، ہمیں یہ قرآن اور سنت سے ہدایت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس تصوف کے مصادر اور اس کی اساس یہ کشف کے اوپر ہے، اور کشف کا معنی کیا ہے کہ دل اتنا صاف ہو جائے، اتنا روشن ہو جائے کہ اللہ سے براہ راست ملے اور اللہ سے ہدایات لے۔ ایک شخص ابو یزید بستامی کی مجلس میں بڑے شوق سے بیٹھا کرتا ہے اور ان سے سنتا ہے، ان کے جو سلوک کے جو راستے ہیں۔ آخر ایک دن بول پڑا، کہنے لگا کہ 30 سال ہو گئے میں رات کو قیام کرتا ہوں، کبھی میں نے تہجد نہیں چھوڑی، روزہ رکھتا ہوں، نفل روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، نماز کی پابندی کرتا ہوں اور قرآن پڑھتا ہوں، لیکن جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات، اور روحوں سے ملاقات یہ مجھے حاصل نہیں ہو رہی، 30 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے. تو یہ بسامی صاحب کہنے لگے کہ انکا محجوب بنفسک، تیرے درمیان اور اس مرتبے کے درمیان پردے ہیں. اس نے کہا جی مجھے بتائیں وہ پردے کیسے دور ہوں گے. کہنے لگے تو وہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا نہیں جی آپ ضرور بتائیں. اس نے کہا پھر ایسے کرو، یہ سنیے کس طرح دل کی صفائی ہوتی ہے اور یہ پردے کیسے دور ہوتے ہیں. کہنے لگے کہ آپ یہ جو کچھ کرتے پڑھتے ہیں سب چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑیں، داڑھی کو مونڈ دیں، اور کیا کریں لباس بھی اپنا بدل دیں، اور گلے میں آپ ایک تسبیح ڈال لیں، بازاروں میں نکلیں، بچوں سے کہیں کہ مجھے تھپڑ مارو، مجھے گالی دو، اپنے آپ کو ختم کر لیں، تو پھر یہ اس کی ابھی ابتدا ہوگی. اس نے کہا سبحان اللہ کیف افعل، کہ میں یہ کام کیسے کروں گا، نماز چھوڑ دوں، داڑھی موڑ دوں، قرآن چھوڑ دوں. اس نے کہا اشرکت باللہ ھذا شرک، تو نے سبحان اللہ کہا ہے یہ بھی شرک ہے. اس نے کہا کیسے شرک ہے؟ یہ شرک اس طرح ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا اور پاکیزہ بنایا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو نے اللہ کو پاکیزہ نہیں بنایا، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو اس راستے کا بیل نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیو یہ کشف کے ذریعے کیا کیا دین اسلام کے اندر عقائد کو داخل کیا گیا، خرافات کو لایا گیا. بڑے فخر سے یہ بستامی کہتا تھا کہ تم لوگ جو علم حاصل کرتے ہو یہ مردوں سے تم نے لیا، اور جو میں نے علم لیا ہے وہ زندہ ایک اللہ سے لیا، درمیان میں واسطہ کون ہے. اور تم کہتے ہو جی ہمیں امام بخاری نے یہ حدیث بتلائی. جی بخاری کہاں ہے؟ وہ فوت ہو گیا. وہ کہتا ہے مجھے فلان ہے مجھے یہ حدیث بتائی. وہ کہاں ہے؟ جی وہ مر گیا. مجھے فلان یہ حدیث بیان کی. وہ کہاں ہے؟ جی وہ بھی فوت ہو گیا. کہتا ہے اخذتم علمکم میتن عن میتن، کہ تم نے مردوں سے اپنا علم لیا یہ جو حدیث لی ہے، اور میں براہ راست اپنے اللہ سے علم لیتا ہوں. میرے بھائیو مجھے بتائیے کہ براہ راست اللہ سے علم ایک پیغمبر تو لیتا ہے جس کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، لیکن ایک امتی براہ راست اللہ سے کیسے علم لیتا ہے؟ وہ اس طرح کے اپنے نظریات، یہ کیسے پتا چلا؟ بڑے سمجھدار امام غزالی جیسے لوگ جب اس دلدل میں پھنسے، ان کو بھی اپنی کتابوں میں لکھنا پڑا کہ رابعہ بصری جب حج کو آ رہی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ کعبہ وہاں ہے ہی نہیں ہے، اور پوچھا کہ کعبہ کہاں چلا گیا، بیت اللہ ادھر تھا وہ کہاں چلا گیا. وہ بتایا کہ یہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے، وہ آ رہی ہے. اب پتہ نہیں، یہ نہیں سمجھ آتی اس کا نام کیا ہے. جی تصوف، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ کعبہ چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں گیا. جب آپ عمرہ کرنے کے لیے 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے، کافروں نے حدیبیہ کے موقع پہ روک لیا اور کہا کہ آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اور اس وقت تو یہ جو کعبہ تھا یہ چل کر وہاں نہیں گیا، لیکن جب رابعہ آئی حج کرنے کے لیے تو یہ کعبہ ادھر چلا گیا، اور لوگ بیچارے پھر وہ پتہ نہیں کیسے طواف کرتے رہے. یہ باتیں کوئی عقل مند آدمی اس طرح کی کر سکتا ہے؟ اتنا سمجھدار غزالی جیسا آدمی اس طرح کی باتیں لکھے؟ کوئی سمجھدار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ نفسیاتی مریض ہیں جو ہر چیز سے کٹ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اگر عام لوگ بھی ان کو مریض سمجھیں اور پاگل اور دیوانے سمجھ کر ان کی بات کو نظر انداز کر دیں اور دین اخذ کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو اپنائیں تو چلو پھر بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں تھی. لیکن جب ان کی ان باتوں پر اپنا عقیدہ بنا لیں, آپ نے اللہ اکبر یہ باتیں کرتے ہوئے ویسے ہی شرم آتی. عبد القادر جیلانی, انہوں نے ایک روحوں کی تھیلی فرشتے کے ہاتھ سے چھین کر ساری کھول دی اور جتنے زندہ تھے سارے, جتنے مردہ تھے سارے کے سارے زندہ ہو, کہا کہ جاؤ جا کر رب سے کہہ دو کہ عبد القادر جیلانی نے یہ تھیلی ملک الموت سے چھین لی اور سب مردوں کو زندہ کر دی. جب اس کے اوپر آپ اپنا عقیدہ بنا لیں گے کہ ہاں واقعتاً ولی کے اندر یہ طاقت ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے, اللہ کے یہ حکم سے بھیجے ہوئے فرشتے کو وہ بالکل بھگا دے, جب ان چیزوں پر عقیدہ بن جائے, قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے اوپر تقدس کا پردہ چڑھا دیا جائے, تو میرے بھائیوں پھر امت کے پاس کیا رہ گیا جو روشنی توحید اور سنت کی پھیل رہی تھی. یاد رکھیں, اگر آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ بظاہر بڑا ذکر کرنے والا, بڑا زاہد اور عابد معلوم ہوتا ہے, لیکن بھائیوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, آپ اس کے ہر عمل کو پرخ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کہ کیا اس کا طریقہ, اس کی نماز, اس کی فکر, اس کا عقیدہ ایسا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو پھر آپ کہیں کہ یہ مسلمان ہے. اور اگر جبے کے اندر کچھ اور ہو, کئی بھائی آئے کہنے لگے جی فلان صاحب بڑے عابد اور ذاکر ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کے پاس نماز کے وقت میں رہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے؟ کہتے ہیں جی نہیں, نماز کے لیے تو نہیں مسجد میں گئے تھے, شام تک رہے ہیں, نماز تو نہیں انہوں نے پڑھی. ایک بندے نے پوچھ لیا جی نماز, کہنے لگے یہ نماز اینٹوں کو سجدہ کرنے والی نماز؟ ہماری دل کی نماز ہے اور یہ تمہاری نماز سے بہتر ہے. دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہے, کبھی ہم غافل نہیں ہوتے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو مسجد میں تھی. یہ پرکھنے کا طریقہ ہے کہ کیسا ہے وہ شخص جو زہد اور تقوی کے نام پہ لوگوں کو ان کی عقلیں معاف کر کے اپنی فکر اور ایک دلدل کے اندر اس کو پھنسا رہا ہے. پھر جو لوگ بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا, یہ قرآن پڑھتا ہے حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. کہتے ہیں سب سے پہلے اگر تم نے ہمارے اس راستے کو سیکھنا ہے تو آپ حدیث پڑھنا چھوڑ دیں, شادی کرنا چھوڑ دیں اور روزی کمانا چھوڑ دیں اور جیسے ہم کہیں بولنا نہیں. کہتے ہیں مرید پھر بنتا ہے کہ اگر شیخ پر اعتراض نہ کرے, مرشد کو پوچھے نہ, اگر پوچھ لیا تو وہ تو گستاخ ہے, اگر پوچھ لیا تو وہ تو گستاخ ہے. میرے بھائیوں یہی وجہ کہ شبلی جیسے لوگ, جو ایک صوفی گزرا, اس نے اپنے ایک مرید سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا اشہد انا کا رسول اللہ, میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہی ہے. اتنا کسی کو جب آپ اس کا دماغ خراب کر دیں, سوچنے اور سمجھنے کی قوت سلب کر لیں اور جیسے مرشد کہتا رہے, جیسے وہ بتاتا رہے ویسے کرتے جائیں, اور نہ قرآن پڑھیں نہ حدیث پڑھیں اور نہ سوال کریں, تو کیا بنے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص ایسا تھا, آپ نے حج میں دیکھا کہ لوگ اس کو سہارا دے کر لیے جا رہے تھے, پیدل وہ جا رہا تھا, اس نے جوتا اتارا ہوا تھا, جوتا اتارا ہوا تھا, کھاتا کچھ نہیں تھا اور اپنے اوپر سایہ بھی نہیں کرتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کیا ہوا, وہ اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جی اس نے نظر مان لی ہے کہ میں پورا سفر پیدل کروں گا, اس نے نظر مانی ہے کہ میں دھوپ میں رہوں گا سائے میں نہیں جاؤں گا, اس نے نظر مانی ہے کہ میں جوتا نہیں پہنوں گا پیدل چلوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اس کو ابھی کہو کہ یہ سوار ہو جائے, اس کو کہو کہ یہ جوتا پہنے اور اس کو کہو کہ یہ سایہ اختیار کرے. ان اللہ غنی عن تعذیب نفسہ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس عذاب کے اندر ڈالے. آپ نے اسی وقت رہنمائی فرما دی کہ روزے کی نظر صحیح ہے لیکن باقی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا یہ کوئی اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت کا ذریعہ نہیں ہے. بھائیو یہ تحریک اور یہ سازش تصوف کے نام سے ایسی چلی کیونکہ اس کے اوپر جو ایک پردہ تھا وہ تقدس کا پردہ تھا, اللہ کے قرب کا پردہ تھا, اللہ کی معرفت کا پردہ تھا, اللہ تک پہنچنے کا پردہ تھا. ایسی چلی کہ یہ طریقے اس طرح مروج ہو گئے کہ لوگ قرآن اور سنت کو حجاب سمجھنے لگے کہ قرآن کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی. آپ مجھے بتائیے قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو اس طریقے کی سمجھ آ جاتی کہ شیطان اور نبی میں کوئی فرق ہی نہیں؟ اس کی سمجھ آتی ہے کسی کو کہ اللہ میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں؟ ابن عربی نے کہا کہ العبد رب والرب عبد لیت شعری من المکلف, کہ بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ کس کو سجدہ کیا جاتا ہے اور کون سجدہ کر رہا ہے. یہ اس کی سمجھ آتی ہے کسی کو؟ لیس فی جبتی الا اللہ, کہ میرے اس لباس میں اللہ کے علاوہ اور کو یہ اور کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر بکری اور کتا بھی نظر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ, اس فلسفے کی سمجھ آتی؟ میرے بھائیو قرآن اور سنت کی طرف آئیں, قرآن کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں, آپ اللہ کے فضل سے ایسی سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے, اللہ حفاظت فرمائیں گے. مَن يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توحید اور سنت پہ قائم رکھے, اسی پر زندہ رہیں اور اسی پر موت آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, میرے بھائیو کفار کی سازشیں تو اسلام کے خلاف اور صاحب اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر دور میں رہی ہیں. مسلمان کو بڑا سمجھدار اور ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے دین اور اپنے پیغمبر کی ناموس اور حرمت کے تحفظ میں کسی وقت بھی کسی غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں اور ہر روز نئی نئی چیزیں سن رہے ہیں مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں. ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ورفعنا لك ذکرک, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے, اور فرمایا انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر, ان نشانک هو الابتر، ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر بھی عطا کیا ہے، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک آپ کا دشمن وہی نیست و نابود ہونے والا ہے۔ یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو اپنے ان کمینی حرکتوں سے اور اس طریقے سے جو بالکل اخلاق کے بھی خلاف ہے اور کسی بھی لحاظ سے اس کی ان کو کوئی اجازت نہیں تھی، ان طریقوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو ہم صحیح مسلمان ہوتے اور ہمارے پاس قوت ہوتی تو میرے بھائیوں، اپنے ہی بازاروں میں احتجاج اور جلسے کی بجائے ہم کیا کہتے کہ یا تو یہ مجرم ہمارے حوالے کیے جائیں اور تم مسلمان بن جاؤ، اور ورنہ پھر ہم سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کا اعلان کر دیا جاتا، جنگ کا اعلان کر دیا جاتا، لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پہلے ہی ان کے غلام ہوں، اور وہ امت کہ جس کی پہلے ہی نہ توحید پہ تربیت ہو اور نہ سنت پہ تربیت ہو، وہ ایسا اعلان کیسے کر سکتے ہیں اور اس جرت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا، آج کل کے دور میں جو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، ویسے ہمارے ملک کو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم اتنی جرت تو کر لیتا، ایک اتنی فوج اور اتنے تمغے سجائے، اتنی اسلحہ اور ایٹمی طاقت کے ہوتے ہوئے اتنا بھی نہ کر سکا کہ جتنا سعودی عرب نے جرت کا مظاہرہ کیا، اپنے سفیر کو واپس بلایا اور ان کے سفیر کو نکال دیا، اور ڈنمارک کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اگر اتنا ہی کر دیا جاتا تو یہ غلام پھر بھی لوگوں کے غیظ و غضب سے بچ سکتے تھے، لیکن افسوس کہ اتنی بھی ہمت کا مظاہرہ نہ کیا گیا۔ اب یہ جوش اور جذبہ رکھنے والے ہمارے مسلمان اور کلمہ کو اپنی اس حمیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا عالم اسلام حق رکھتا ہے کہ اپنے اندر ایک غضب اور غصے کا مظاہرہ کرے اور اس چیز کا اظہار کرے۔ اس کا صحیح طریقہ تو اعلان جہاد ہے، لیکن شاید لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، جس جگہ پہ اعلان جہاد کا حکم ملتا ہے وہاں کر دیتے ہیں، جہاں نہیں ملتا وہاں نہیں کرتے۔ حالانکہ یہاں بھی اعلان جہاد ہونا چاہیے تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت سے بڑھ کر کسی کی عظمت اور حرمت نہیں ہے۔ لیکن بھائیو، کم از کم اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہونے والے اجتماع اور یہ جلوس لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، اپنے ملک کا نقصان کریں اور لوگوں کو عذاب کے اندر ڈال دیں۔ کم از کم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں کے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ شاید کسی نے غور کیا ہو کہ ستمبر کے اندر ڈنمارک میں یہ کارٹون چھپے تھے، اور اب 5 مہینے ہو گئے ہیں، کسی نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا تھا اور نہ کسی کو پتا چلا تھا، یہ یکایک دوسرے ممالک کے اندر چھپتے گئے اور یہ اس طرح کی فضا بنی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ بھی ایک سازش ہے۔ آپ لوگ اس پہ بھی غور کریں کہ اس پرامن جلسوں میں اور ان یہ احتجاج کے اندر ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو یہ سارے کام کر کے یہ بدنما داغ مسلمانوں پہ اور دینی جماعتوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ اس سازش کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہمیں صحیح توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فہم دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس امت کے اندر وہ اتحاد وہ ایمان اور وہ اتفاق عطا فرما دے کہ کافروں کو پتا ہو کہ یہ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم دمر اعداء الدین, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم.